الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 ہے اور یہاں سے 23 سپارہ بھی شروع ہو رہا ہے یہ بیان در حقیقت اس بات کا ہے کہ جو ہم نے پچھلے درس میں یہ بات پڑھی تھی کہ جب اس بستی والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو رسول بھیجے اور ان کی تائید کے لیے تیسرے بھی رسول ہی تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے جن کا نام حبیب نجار تھا انہوں نے آ کر ان دونوں رسولوں کی تائید کی اور کہا کہ دیکھو ان کو دھمکیاں مت دو بلکہ یہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ کے رسول برحق ہیں تو اس وقت تک تو انہوں نے اپنے دین کو چھپایا ہوا تھا جیسے میں نے پچھلے اتوار کو عرض کیا تھا کہ یہ شروع میں ہی ایمان انہوں نے قبول کر لیا تھا حضرت حبیب نجار نے اور ان کا واقعہ یہ پیش آیا تھا جب یہ اللہ کے رسول جس دروازے سے داخل ہوئے اس شہر میں تو اس کے بالکل قریب میں برابر میں ان کا گھر تھا اور یہ جزام کے مریض تھے تو رسول ان دونوں ان رسولوں نے ان کو دعوت دین دی دعوت اسلام دی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اللہ کیا اس بات پر قادر ہے کہ میرے مرض کو ٹھیک کر دے تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے بتوں سے مانگتا ہوں ان بتوں کی تو مانگنے سے آج تک میں ٹھیک نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اس مرض کو ٹھیک کر دیں گے چنانچہ انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے حبیب نجار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ٹھیک کر دیا اور ٹھیک بھی ایسا کیا کہ اس مرض کا کوئی اثر بھی باقی نہیں بچا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے معبودوں سے مانگتا رہا اور میں تو ٹھیک ہوا نہیں یقیناً یہ دین برحق ہے یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا دین قبول کر لیا لیکن اپنے دین کو چھپا کے رکھا روایات سے ایسا معلوم ہوتا ہے چھپا کے رکھا اپنی قوم کا ڈر ہوگا کہ لوگ کہیں مار نہ دیں اس وجہ سے جب انہوں نے اپنے دین کو چھپا کے رکھا پھر وہ رسول آگے گئے اور قوموں کو اور دعوت دی. ان حبیب النجار کو پتا چلا کہ میری قوم کے لوگوں نے ان دو رسولوں کو ستایا ہوا ہے اور دھمکیاں دے رہے ہیں، بات نہیں مان رہے، تو یہ جلدی جلدی کر کے پہنچے اور اپنی قوم کے سامنے جا کر اپنے دین کا اعلان کیا کہ میں نے بھی دین قبول کر لیا اور تم لوگ بھی دین قبول کر لو. پچھلے درس میں جو آخری آیات تھی وہ یہی تھی کہ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ یہ حبیب نجار اپنے دور دراز علاقے سے جلدی جلدی کر کے آئے اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگ رسولوں کی پیروی کرو، اور یہ بالکل صحیح بات کہتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے دین کا اعلان کیا، کہا کہ وما لی اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھ کو کیا ہوا، کیا وجہ ہے کہ میں اپنے اس رب کی پیروی نہ کروں، اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا. وما لی لا اعبد، کیا ہوا مجھ کو کہ میں عبادت نہ کروں اپنے اس رب کی، الذی فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف مجھ کو تم لوگ لوٹائے جاؤ گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. حبیب نجار نے کا بیان چل رہا ہے جو اپنی قوم کے سامنے انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ، کیا میں اپنے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بتوں کو، دوسرے چیزوں کو اپنا خدا مان لوں؟ میں کیسے مان سکتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے خدا کو، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے خدا کو میں اپنا خدا کیسے مان سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو، جو دوسرے خدا ہیں، میرے بنائے ہوئے بت جن کے ساتھ ہم شرک کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، ان بتوں میں کوئی قابلیت نہیں، کسی کام نہیں آ سکتے. اور کہا کہ اگر اللہ چاہے کوئی نقصان پہنچانا تو یہ جو میرے بت ہیں یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے. ان بتوں میں رکھا کیا؟ حبیب نجار نے لوگوں کو یہ کہا، انی اذن لفی ضلال مبین، اگر میں ایک اللہ کو چھوڑ کر ان دوسرے معبودوں کی پیروی کرنی شروع کر دوں، ان دوسروں بتوں کی پوجنا شروع کر دوں، پھر تو میں بڑی زبردست گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لایا اپنے رب، بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، سن لو یہ بات، میں تمہارا جو رب ہے جس نے مجھ کو، تمہیں، ہم سب کو پیدا کیا، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، تم لوگ سن لو یہ بات. حبیب نجار نے اعلان عام کر دیا، کہا کہ بس یہ بات. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ جو مجمع تھا وہاں لوگوں کا، وہ ٹوٹ پڑا حبیب نجار پر اور مار مار کے ان کو جان سے مار ڈالا، ان کی موت واقع ہو گئی. وہ ایک تکلیف تو آئی حبیب نجار کے اوپر اور وہ اذیت تو آئی ان لوگوں کے اوپر، لیکن وہ اذیت جو تھی وہ تھوڑی دیر کی تھی، آزمائی جو تھی وہ تھوڑی دیر کی تھی. اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے ساتھ جو معاملہ فرمایا وہ اس کا بیان آگے آ رہا ہے. میں نے جیسا پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت، ان کو نبی بنائے جانے سے 600 سال پہلے اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کر 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا 600 سال پہلے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں، 600 سال پہلے یہ جان کر کہ اب کہ بعد میں نبی آخر زمان آنے والے ہیں، وہ نبی برحق ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، ان پر 600 سال پہلے 3 لوگوں نے ایمان قبول کیا، ایک یہ حبیب نجار، ایک ورقہ ابن نوفل جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائے وحی کے واقعات میں لکھا، اور ایک کے بارے میں آتا تبع اکبر، تبع اکبر، یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 سال پہلے ان کے اوپر ایمان قبول کیا تھا. جب لوگوں نے حبیب نجار کے ایمان کا اعلان سنا اور اعلان سننے کے بعد ان کے اوپر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد ان کو جان سے مار ڈالا، تو اللہ تعالی نے اعلان کیا، قیلا حکم ہوا اللہ کی طرف سے، ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو. ایک ایمان قبول کیا، پھر رائے حق میں جان نچھاور کی، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو انہوں نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے ایمان قبول کرنے سے اللہ نے مجھ کو کیسا نوازا، تو کاش وہ بھی ایمان قبول کر کے وہ بھی جنت کے راستے کے اوپر جنت حاصل کر لیتے. تو بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جو اللہ نے میری مغفرت فرمائی اور جو اللہ نے مجھ کو اعزاز و اکرام سے نوازا، کاش یہ لوگ بھی میری پیروی کرتے ہوئے ایمان کو قبول کر لیتے. اب چونکہ انہوں نے ایمان قبول کیا، راہ حق میں جان دی، آزمائش تو آئی لیکن اللہ کی طرف سے کیسا اعزاز و اکرام آیا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھو جو لوگ حق کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، دین کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، وقتی طور پر تو مشکلات آتی ہیں ان کے اوپر، کبھی آتی ہے کبھی نہیں بھی آتی، لیکن یہ کوئی کم قربانی نہیں ہے کہ ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کی بات کو تھامے رکھنا، ساری دنیا سے رخ موڑ کر اللہ کے دین کو پکڑے رکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے خاندان، اپنی رسم و رواج سے ہٹ کر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بالکل تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری برادری کیا کہے گی، ہمارا خاندان کیا کہے گا کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے خاطر ہم اللہ کے حکموں کو توڑ بیٹھتے ہیں. تو جب اگر ہمیں اللہ اتنی طاقت دے، اگر اللہ تعالی ہمیں اتنی قوت دے، اتنی فہم دے، تو ہم در حقیقت اس اللہ کے دین کو اپناتے ہوئے یہ قربانیاں بھی اگر دیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا. اپنی جذبات کی قربانی، اپنے شوق کی قربانی، اپنے خاندان، اپنے رسم و رواج، اپنی برادریوں سے لڑ کر کوئی انسان اگر دین کے کسی کام کو کرتا ہے تو در حقیقت وہ بہت بڑے اعزاز و اکرام کا اللہ کی بارگاہ میں وہ حقدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کنا منزلین، کہ اس کے بعد ہم نے اس قوم، ان کی قوم پر کوئی آسمان سے لشکر نہیں بھیجا عذاب دینے کے لیے. یعنی انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے ایک نیک بندے کو مار ڈالا اسلام قبول کرنے کے خاطر، تو جن لوگوں نے مارا ان کو ہلاک کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے ہمیں کوئی اوپر سے کوئی بڑا لشکر بھیجنا نہیں پڑا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم بہت بڑا لشکر نازل کریں ایسے نافرمانوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو ایک چھوٹا سا اشارہ ان لوگوں کو کسی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، چھوٹا سا اشارہ کسی عذاب میں مبتلا کر سکتا. وما انزلنا، وما فرمایا، وما انزلنا علی قومہ من بعدہم من جند من السماء، اور نہیں اتارا ہم نے اس ان کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر، وما کنا منزلین، اور نہ ہم کوئی عذاب دینے کے لیے بڑے لشکر کو اتارتے ہیں. ایک چیز ہماری پوری قوم کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، آسمان سے لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. ان کانت اللہ صیحتا واحدۃ فاذا ہم خامدون. روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہر کے دونوں کناروں کو پکڑ کر ایک چیخ نکالی، پوری قوموں کے دل پھٹ گئے، پوری قوموں کے دل پھٹ گئے. اس کو فرمایا کہ ان کانت اللہ صیحتا واحدۃ فاذا ہم خامدون. ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سب کے سب لوگ اسی وقت بجھ گئے، سب کے سب لوگ اسی وقت ختم ہو گئے. تو اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنی پکڑ میں لانے کے لیے کوئی لمبے چوڑی فوجوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک حکم ہے اللہ کا، شان کن فیکون اس کی شان ہے. میں اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، یہ کرونا کی وبا آئی، ہم لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے تھے کہ یوں سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر گئی اور آسمان پہ یہ بن گیا، وہ ایجاد ہو گئی، یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے. ایک حکم اللہ کا ہوا، ایک بیماری اللہ کی طرف سے آئی، پوری دنیا ساکت و جامد ہو کے کھڑی ہو. چلتے ہوئے پانی کے جہاز، اڑتے ہوئے ہوائی جہاز، چلتے ہوئے ممالک، چلتے ہوئے بازار، چلتی ہوئی دکانیں، چلتے ہوئے فیکٹریاں، چلتے ہوئے سڑک اور ممالک، سب کے سب اپنی جگہ پر ساکت و جامد ہو گئے. یہ تو شان کن فیکون ہے. یہ چیزیں جن کے اوپر آج ہم لوگ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی تو سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی تو سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں. تو جب اللہ کی پیدا کردہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی پکڑ کے لیے کوئی بہت انتظامات کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک چیز اللہ کو کی وہ ساری قوم کا خاتمہ کر سکتی ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیخ نکالی، ساری قوم وہی ختم ہو گئی. جو رسولوں کو مار رہے تھے، اللہ کے پیغمبروں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اللہ کی دعوت دینے والوں کو مذاق بنا کر ان کو جان سے مار رہے تھے، سارے کے سارے ختم ہو گئے. میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ طاقت اگر کسی کو ملتی ہے، دولت کسی کو ملے، قوت کسی کو ملے، عہدہ کسی کو ملے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو جائے. اللہ تو دیتے ہیں، طاقت بھی دیتے ہیں، قوت بھی دیتے ہیں، شہرت بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن ایک وقت کے لیے ہوتی ہے، دائمی نہیں ہوتی کوئی چیز. ایک محدود وقت کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ بندہ میری ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے. زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، زیادہ تکبر کرتے ہیں، پھر وہی اللہ جس نے ان کو وہ طاقت دی ہوتی ہے، وہی اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بھی بنا دیتے ہیں اگر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس آج کچھ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ آج ہمارے ہاں ہے کہ کسی ملک کے پاس اگر طاقت آ گئی، کوئی آدمی، کوئی ملک اگر پوری دنیا کا اگر سپر پاور بن گیا، تو بس اس نے اب ظلم ڈھانے شروع کر دیے لوگوں کے اوپر. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. یہاں پر بھی اس قوم کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جب ان کے اوپر پکڑ آئی، تو اس پکڑ کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ان کو اللہ تعالی نے ایسا پھر عذاب دیا کہ ایک چیخ ان کے مرنے کے لیے کافی تھی، کوئی لمبا چوڑا لشکر نہیں تھا. یا حسرتن علی العباد، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا حسرتن علی العباد، کہ کیا افسوس ہے بندوں پر، کیسا افسوس ہے ان بندوں کے اوپر، کہ جب بھی کوئی رسول اللہ نے بھیجا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی رسول آیا تو وہ لوگ اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کیسے رسول ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، یہ کیسے رسول ہوئے، ان کی تعلیم کو نہیں مانتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس بارے میں غور کریں، وہ اس بارے میں فکر کریں کہ ہم نے پچھلی کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر ڈالا، کتنی قوموں کو ہم نے ختم کر دیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے لوگ باگ. الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اس سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے آباد کر دیا. انہم الیہم لا یرجعون، کہ اب وہ جب کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، اب وہ دوبارہ ان کے پاس پھر کر واپس نہیں آئیں گی. ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ان قوموں سے، ان بستیوں سے، ان لوگوں سے جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اکٹھے ہو کر ہمارے پاس پکڑا ہوا نہ آئے. جتنے بڑے بڑے لوگ جن کو ہم اور آپ بڑا کہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں کسی کو اللہ نے بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، لیکن اللہ کے لیے تو سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے لیے تو سب اللہ کے بندے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے پکڑے ہوئے حاضر ہوں گے. تو بھائی اس مثال سے اور اس رکوع سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج زوال بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قوموں کو ترقیاں بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قوموں کو دولت بھی دیتے ہیں، قوموں کو طاقتور بھی بناتے ہیں، لیکن ایک مخصوص مدت تک کے لیے، ایک مخصوص زمانے تک کے لیے. جب وہ زمانہ اور وہ وقت پورا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے میری قوم، میری مخلوق کے ساتھ معاملہ کیا، کیا ظلم کیا یا نہیں. اگر اللہ کی مخلوق پر انہوں نے ظلم کیا، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، اللہ کے دین والوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے نازل کردہ اسلام کا، اس کی کتابوں کا، ان کے رسولوں کا مذاق اڑایا، تو یاد رکھیے وہ لوگ عبرت نہیں پکڑ رہے ان قوموں سے جو قومیں پہلے گزر چکی. آج بھی ہم اپنے سامنے مثال دیکھیں، آج دنیا میں آپ کے سامنے طرح طرح کی مثالیں، کچھ وہ ممالک ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا، سپر پاور کہلائے، یا بڑے باعزت کہلائے، یا بڑے طاقتور کہلائے. کچھ وہ ممالک ہیں، وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں. کچھ وہ ممالک ہیں جو چھوٹے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر ان بڑی طاقتوں نے ان کو مارنا شروع کیا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا شروع کیا، اللہ کے دین کو مٹانے کی فکر شروع کی، تو یاد رکھیے وہ لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسے متکبروں کو ماضی میں بھی تباہ و برباد کیا، نیست و نابود کیا، ان کو بھی نیست و نابود کر دیں گے، ان کو بھی نیست و نابود کر دیں گے. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، الم یروا کم اہلکنا قبلہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ پہلے بستیوں کو، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. انہم الیہم لا یرجعون، جو آج ان کے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں آ سکتے، ختم ہو گئی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی. اور جتنے کوئی ان میں سے ایسا نہیں جو اکٹھے ہو کر ہمارے پاس پکڑے ہوئے نہ آئیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اکٹھے ہمارے پاس پکڑا ہوا نہ آئے، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور یہ بات ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اس بات کا ڈر ہونا چاہیے، ہر انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، قرآن کریم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بتانا ہوگا کہ میں نے کیا کیا کام کیے. ونہ نفس عن الہوا, اور وہ انسان خواہشات نفس کو پورا کرنے سے رک گیا, وہ انسان خواہشات نفس کو پورا کرنے سے رک گیا. فإن الجنة هي المأوى, تو جنت اس کا ٹھکانہ. اس بات کی فکر ہمیں اگر پیدا ہو جائے نا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے, مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, تو انسان بے شمار گناہوں سے بچ سکتا ہے. اس بات جب انسان کو یہ ڈر ہی نہ ہو, یہ فکر ہی نہ ہو کہ مجھ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر بتانا ہوگا, جب یہ فکر انسان کو نہیں ہے تو کتنی خرابیوں میں وہ انسان مبتلا ہوتا رہتا ہے, کیونکہ جواب دہی کا کوئی شوق کوئی فکر ہی نہیں ہے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی لازمی سوال کریں گے, لازمی سوال ہوگا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ انسان اپنی جگہ سے سرک نہیں پائے گا روز آخرت میں جب تک کہ اس کو کچھ چیزوں کا جواب نہیں جب وہ کچھ چیزوں کا جواب نہیں دے گا. نمبر ایک, مال کہاں سے کمایا, پہلا سوال مال کہاں سے کمایا. آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں مال آ جائے کسی طرح بھی آ جائے, آ جائے کسی طرح, یہ سوال ہونا ہے ہم میں سے ہر شخص سے, کہاں سے مال کمایا. نمبر دو, کہاں خرچ کیا. یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ یہاں اڑا دیا وہاں اڑا دیا, دکھاوے پہ لگا دیا, نام و نمود پہ لگا دیا, دوسروں کو نیچا کرنے پہ لگا دیا, ایک کے چار خرچ کر دیے, کھانا اتنا بنایا باقی ضائع کر دیا, سڑ گیا, نہ خود کھایا نہ دوسروں کو کھلایا, نہ اللہ کی مخلوق کو کھلایا, بربادی لگائی. یہ سوال ہوگا, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, روز قیامت میں ضرور سوال ہوگا, ضرور سوال کیا جائے گا اس روز قیامت میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کہ تم کو جو نعمتیں دی تھی بتاؤ کس طرح استعمال کی. اللہ کی نعمتوں کی بربادی تو نہیں لگائی. تو پہلا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. دوسرا سوال, ہمارے ہاں کتنا پیسہ برباد ہو جاتا ہے, بے مصرف خرچ ہو جاتا ہے. آدمی کہتا ہے میرے پاس تو پیسہ میں نے خرچ کر دیا. نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے میں نے خرچ کر دیا, یہ بات نہیں ہے. پیسہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت کو صحیح جگہ پر لگانا چاہیے. آپ کی ضرورت سے خالی تھا ان لوگوں کے اوپر لگاتے جو لوگ ضرورت مند ہیں اس پیسے کے. ٹھیک ہے, آپ کی ضرورت سے خالی تھا, آپ کے بچوں کی ضرورت سے فالتو تھا, لیکن وہ لوگ بھی تو تھے جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, جن کے پاس پہننے اوڑھنے کو نہیں ہے, اس سردی میں وہ بھی ٹھٹر رہے ہیں, سردی میں وہ بھی پریشان ہیں, ان کی کیا خبر گیری کی. کسی ضرورت مند کو دیکھ کر اپنی تجوری کے منہ کھولے کہ نہیں کھولے. یہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, یہ بہت بنیادی سوال ہے. آج ہمارے ہاں لوگ اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ پیسہ کہاں سے کما رہے ہیں. بس آ جائے پیسہ, بس آ جائے کسی طرح بھی آ جائے, مار لوٹ مار کر کے آ جائے, دوسرے کا حق مار کے آ جائے, دوسرے سے جھوٹ بول کر آ جائے, بس آ جائے. یہ تو بنیادی سوالوں میں سے. تو مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. ایک سوال یہ کیا جائے گا کہ جوانی کہاں استعمال کی. اللہ نے سب سے زیادہ انسان کے اوپر طاقت اس وقت ہوتی ہے جب انسان جوان ہوتا ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو ہر وقت محتاج ہوتا ہے ماں باپ کا, کسی بڑے کا. جب بوڑھا ہوتا ہے تو بھی محتاج ہوتا ہے اپنے چھوٹوں کا. جب چھوٹا ہوتا ہے تو بڑوں کا محتاج, جب بڑا ہوتا ہے تو چھوٹوں کا محتاج. ایک زمانہ آتا ہے درمیان میں, وہ جوانی کا. بالکل انسان کا شباب کا زمانہ، 16-17 سال سے انسان کا شباب شروع ہوتا ہے اور وہ 40 سال تک انسان کا شباب چلتا ہے، 40 سال کے بعد پھر عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے. وہ زمانے میں انسان کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ طاقت ہوتی ہے نا، قوت ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے، پر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ طاقت کا زمانہ ہوتا ہے. یہ سوال ہوگا جوانی کہاں استعمال کی، یہ ہے اصل وقت جوانی کا. نمازیں پڑھی تھی، عبادات کی تھی، دوسروں کے حقوق استعمال کیے تھے، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں ناجائز کاموں میں تو نہیں استعمال ہو گئے. یہ سوال ہوگا. اور اصل عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو اسی لیے سب سے زیادہ جوانی کی عبادت پسند ہے، کیونکہ جوان ہوتا ہے نا تو وہ ذرا رخ اس کا کم ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بڑا پسند فرماتے ہیں جو انسان جوانی کے زمانے میں عبادت کرتا ہے، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو یہ سوالات اللہ تعالیٰ کریں گے، اور جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے دی ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے کہ بتاؤ میری نعمت کہاں استعمال کی، میری نافرمانی میں تو نہیں استعمال کی، کسی کے اوپر ظلم کرنے میں تو نہیں استعمال کی، دکھاوے اور کسی کو حقیر سمجھنے میں تو نہیں استعمال کی، میری حکم کے مطابق اس نعمت کو تم نے استعمال کیا نہیں کیا، میری نعمتوں کی ناقدری تو نہیں کی. یہ سب سوال اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. آج ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی، مثلا انسان کی صحت اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اسی لیے بولتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. ساری نعمتیں اللہ کی انسان کی صحت سے جڑی ہوئی ہیں، جتنی نعمتیں ہیں اللہ کی سب صحت. اگر صحت اچھی ہے ہر چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اور خدا نخواستہ صحت خراب ہے تو دنیا جہاں کی نعمتیں انسان کو اچھی نہیں لگتی. اب اللہ نے سر سے لے کر پیر تک کتنے اعضا دیے، کتنے انسان کی طاقتیں اللہ نے بنائی، ہر طاقت کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ میری اس نعمت کو کہاں استعمال کیا، آنکھ کدھر استعمال کی، ہاتھ کدھر استعمال کیے، اپنا دماغ کدھر استعمال کیا، یہ زبان اللہ نے دی یہ کہاں استعمال کی، آنکھیں اتنی عظیم نعمت اللہ کی ان کو کہاں استعمال کیا، میری نافرمانی میں تو نہیں استعمال کیا. یہ ساری نعمتوں کا سوال اللہ نے کرنا. اور جب کوئی انسان ان نعمتوں کے بارے میں آپ پر اعتراض کرے کہ بھئی ان نعمتوں کو اللہ کے مطابق استعمال کرو، ان نعمتوں کو تم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، وہ آدمی جان کے درپے ہو جائے کہ مجھے سمجھایا کیوں ہے، مجھے بولے کیوں تم ایسی بات. تو اللہ تعالیٰ آپ اندازہ لگائیے کتنے ناراض ہوں گے. ان رسولوں نے اگر بھی تو یہی کام کیا تھا کہ وہ لوگ جو ناز و نعمت میں پلے پڑ رہے تھے ان کو آ کر سمجھایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، لیکن انہوں نے مانا نہیں اللہ کے حکم کو، ان کی جان کے درپے ہو کے ان کو جان سے مار ڈالا، پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا. تو جب اللہ نعمت دے وہ نعمت اللہ کی مرضی میں استعمال نہ ہو، پھر کوئی اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے بھیجے، پھر انسان اس سمجھانے والے کو بھی مار ڈالے اور سمجھانے والے کی بھی ناقدری کرے، ان کا بھی مذاق اڑائے، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تمام رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تمام رسولوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن جن لوگوں نے ظلم کیا آج وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے. جو ظالم تھے جنہوں نے رسولوں کو ستایا آج کتنے بڑے بڑے سردار، کتنے بڑے بڑے مالدار، کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ، جو اپنے قد و کاٹ کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے، اپنی مال و دولت کے لحاظ سے عظیم و شان تھے، آج ان کو دنیا جانتی بھی نہیں بلکہ نام آئے تو کانوں کو ہاتھ لگاتی. اور وہ لوگ جو کمزور تھے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مانا، آج وہ زندہ و جاوید ہیں، ان کو انتقال کیے ہوئے سینکڑوں سال بیت گئے، آج دنیا ان کا آج بھی نام لیتی ہے. ابو جہل کو آج کون جانتا ہے، ابو لہب کو آج کون جانتا ہے، بڑے بڑے وہ مشرکین مکہ، وہ سرداران قریش جن کو اللہ نے اپنے وقتوں میں بڑی بڑی طاقت دی، بڑے بڑے منصب دیے، بڑے بڑی سرداری دی، وہ نافرمانیاں کرتے رہے کرتے رہے. آج ان کو دنیا بھول چکی، ان کا نام کوئی نہیں جانتا، ان کے کاموں کو کوئی نہیں جانتا. لیکن ابو بکر، لیکن عمر، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، بلال حبشی، صہیب رومی رضی اللہ عنہ اجمعین، آج ان کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے عقیدت و احترام سے سر جھک جاتے ہیں. کیوں؟ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا ان صحابہ کرام نے، ان اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کو لیا، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، اللہ کی تعلیمات کو مانا. آج ان کے انتقال کو 1400 سال بیت گئے. کسی کا خاندانی رشتہ اگر صدیقی کہلاتا ہے، کسی کا خاندانی رشتہ فاروقی کہلاتا ہے، کسی کا خاندانی رشتہ عثمانی کہلاتا ہے، کسی کا خاندانی رشتہ علوی کہلاتا ہے، کسی کا حضرت ابو ایوب انصاری سے ملتا ہے تو وہ انصاری کہلاتا ہے، وہ فخر کرتا ہے کہ جی میرا بڑا اونچا خاندان ہے. لوگ رشتے کرتے ہیں کہ ہاں جی صدیقی خاندان ہے، ہاں جی فاروقی اور عثمانی خاندان ہے، صحابہ کرام کی اولادیں، صحابہ کرام کی نسلیں. ان نسبتوں سے آج 1400 سال بیت گئے، ان نسبت سے یہ تعلق بھی قائم ہو گیا تو اس کا سر فخر سے بلند ہوتا. اندازہ کرو کہ اللہ کے حکم کے ماننے میں اللہ نے عزت کتنی رکھی، اللہ کے ماننے میں اللہ نے بڑائی کتنی رکھی ہے. دنیا میں اللہ نے بڑائی رکھی ہے، آخرت کی بڑائی تو اللہ جانتا. جس نے اللہ کے حکم کو بڑا کیا، اللہ اس کو بڑا کرتا ہے. جس نے اللہ کے حکم کو نیچا کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اس کے ساتھ. وقتی طور پر تو بڑی دشواری پیش آتی ہے، لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ لوگ کوئی کہتا دقیانوس ہو گیا، کوئی کہتے کہ فلانا ہو گیا، کوئی کہتے کہ یہ ہو گیا، کوئی کہتے ہیں رجب پسند ہو گیا. کہتے رہے لوگ اللہ کا حکم ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو کے رہتا. جو عزت اللہ نے اپنے دین کے ماننے والوں میں رکھی، جو وقت، جو مقام اللہ نے دین کے ماننے والوں کو رکھا، اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے رکھا، وہ نافرمانوں کے لیے نہیں ہے. وقتی طور پر تو نام و نمود ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ آیات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے جو ہم نے پچھلے دو ہفتوں سے یہ بات پڑھی، اصحاب قریہ کی جو ہم نے مثال پڑھی کہ شام کا یہ علاقہ تھا، یہ اس کی ہم نے یہ بات پڑھی. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اصل جیت، اصل کامیابی، اصل عزت، اصل وقار اللہ کا حکم ماننے والوں کے لیے. نافرمان بڑے طاقتور کیوں نہ ہو، بڑے عزت والے کیوں نہ ہو، بڑے دنیاوی اسباب والے کیوں نہ ہو، لیکن وقتی طور، عارضی طور پر اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین متین کی کو ماننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا. جانتے تو کافر بھی تھے، کافر بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی بات صحیح کرتے. اور سب سے بڑی بات، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا چیلنج 1400 سال سے ہے، قیامت تک رہے گا، کہ اس جیسی کوئی کتاب ایک آیت بنا کے دکھا دو. یہ چیلنج ہے اللہ کا کھلا. اور وہ اہل عرب تھے، اہل لسان تھے، وہ جانتے تھے کہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی زبان سے بنا ہی نہیں سکتا. وہ جانتے تھے کہ یہ ایسا کلام کوئی بنا نہیں سکتا. کوششیں بھی کر لی، سر توڑ کوششیں کر لی کہ ہم ایسی عبارت بنا لیں، نہیں بنا سکتے. تو سب سے بڑی دلیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی حقانیت کلام پاک. وہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے، نبوت تو 40 سال میں ملی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی انہوں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا. یہ امین ہے، ان کا نام ساری دنیا جانتی تھی، کچھ بھی ہیں امانت دار. یہ کوئی معمولی بات تھی؟ اتنا سچا، اتنا کھرا آدمی یہ کیسے ایک غلط بیانی کر سکتا ہے؟ یہ تو سب اہل مکہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانتے تھے، مانتے نہیں تھے. ماننا مشکل کام ہے. جاننا آسان کام ہے، ماننا مشکل ہے، ماننے کے لیے اپنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جذبات کی، شوق کی، رسم کی، رواج کی، خاندان کی، اپنی بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اسی قربانیوں پر اجر ہے، اسی قربانیوں پر پھر جنت ہے. وہ جانتے تھے، مانتے میں ہی تھے. بس یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو جان کر ماننے کی بھی توفیق عطا فرما. ہم لوگ دین کے بہت سارے احکامات کو جانتے ہیں لیکن عمل کرنے میں بہت ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یہ کامیابی ہے. اور عمل کرنا وقتی طور پہ مشکل لگتا ہے، جب انسان عمل شروع کرتا ہے پھر مشکل نہیں ہوتی. یہ قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا. جو انسان ہمارے راستے میں مجاہدے کرتا ہے، جو انسان ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستوں کو کھولتے ہیں. یہ وعدہ ہے اللہ کا. قدم اٹھاؤ، ایک بارش بڑھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا تھامتے. اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما، اپنی رضا کاملہ نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال واسع عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور حدیثوں کو پر عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن اور سنت دونوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما. یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما. یا رب کریم، یا رب کریم، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما. میرے والد صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. مولانا محمود اشرف صاحب ہمارے دارالعلوم کراچی کے استاد حدیث ہیں، ادیب استاد ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مولانا محمود اشرف صاحب کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اور جو لوگ بیمار ہیں مکمل صحت سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى